الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر وذا سامعين الكرام السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله الله كريم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ترویج سلسلہ کے سفر سے بخیر و عافیت واپس پہنچایا الحمدللہ. یہیں آپ کے درمیان جمعۃ المبارک کا بیان عرض کر کے سفر شروع ہوا اور دو ہفتے کے بعد ایک ہفتہ درمیان میں ہمارا جمعۃ المبارک کا یہاں نہیں تھا, تو اگلے جمعۃ المبارک جو آج کا ہے اللہ کریم نے بخیر و عافیت واپسی دی. انسانی دسترس اور وجودی استعداد بے شمار پہلو انسان کے معاملات کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. اللہ کریم حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے, آپ کی ہی جہد, آپ کی ہی کوشش اور آپ ہی کی توجہ اللہ رب العالمین نے سبب فرمائی کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ اللہ کے حلقے قائم ہیں, موجود ہیں, اور ذکر کا ایک تسلسل ہے اور ذکر کثیر کے حصے جو ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں. خود بھی کوشش کرتا ہوں اور جہاں احباب کے پاس حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے ان سے بھی یہ چیزیں عرض کرتا ہوں. ہر کوئی جو بھی دین اسلام میں کسی سطح یا کسی حصے پر بھی ذمہ داری ادا کر رہا ہے, وہ جس ذات کے لیے کر رہا ہے وہ ذات خوب جانتی ہے. میں نے کیا سفر کیا, کتنا سفر کیا, کتنے پروگرام کیے, اور اس سارے میں میرے ساتھ احباب جو سلسلہ عالیہ کے تھے برطانیہ میں ان کی کتنی کاوش ہے, ان تمام حصوں کو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیر بحث نہ لایا جائے. اور مقصد بھی فقط یہی ہوتا ہے کہ کہیں بیان کرنا یا کسی حصے کا اجاگر کرنا ضروری ہو تو وہ بھی فقط انتظامی حصے کے لیے اور رہنمائی کے لیے ہوتا ہے, وگرنہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو کوئی دین کے شعبے میں عمل کر رہا ہے, بحیثیت مسلمان کسی شعبے میں بھی عمل کر رہا ہے, چونکہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ جب بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فقط دینی تبلیغ پر ہو, وہ دنیاوی امر کسی کا بھی کوئی حصہ اختیار کرتا ہے تو اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس حصے میں اللہ رب العالمین کو کون سا پہلو پسند ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حصے کو تعلیم فرمایا, کس حصے سے آپ نے منع فرمایا, تو اس کے عمومی معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اسے لمحہ لمحہ یہ حصہ اور یہ کیفیت جو ہے اس کے سامنے واضح رہتی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہو, اعمال ایسے ہوں جو عند اللہ مقبول ہوں. بے شک ہم کمزور ہیں, ہمارے ادائیگی, ہمارے معاملات اس درجے کے نہیں ہیں کہ اللہ جل شانہ کے حضور شکر گزاری کی کیفیت کو ہم پہنچ سکیں, لیکن وہ کریم ہیں, رحیم ہیں, وہ مہربانی فرماتے ہیں اور اس کی اپنی شان ہے. اس نے ہماری ضروریات جو ہمیں عطا فرمائیں ان کی تکمیل میں بھی اگر یہ خیال ہو کہ میرے زندگی کے حصے اللہ کے روبرو ہیں تو اپنی زندگی کے جو تکمیلی ذرائع ہیں ان پر بھی اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو ایک بے حساب احباب کی جو محنت تھی اللہ کریم وہ قبول فرمائے, اور نادانستہ طور پر بھی اس سارے حصے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اللہ کریم معاف فرمائے. ہم نے یہاں شروع کیا تھا कि वो आयात जिनमें जिक्र इलाही पर और जिक्र पर किसी हवाले से भी जो बयान है तो उस पर थोड़ा थोड़ा अर्ज करता जाएं। तो आज जो आया करीमा मेरे सामने है और जिसकी मैंने तिलावत की है, इस आया करीमा के तर्जमे में हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुछ इसका तर्जमा यूं फरमाया, फिर जब तुम अपने तमाम अरकान पूरे कर चुको तो अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे अपने अरबाब का जिक्र करते थे, या इससे भी बहुत ज्यादा याद करो। बस बाद आदमी कहते हैं, ये आयत का अगला हिस्सा शुरू हो जाता है, यहां जिक्र हो रहा है उस कैफियत का जो हज बैतुल्लाह के हवाले से है। बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हक तुनरा रिवाजात दाखिल कर दिए गए थे, लेकिन कदीम ज़माने से जो बैतुल्ला शरीफ की इज्जत और एहतराम था और वहाँ के बासियों का जो एक मकाम था वो पूरे खित्ते अरब में था। अब उसमें रवाजात आ गए जहाँ अल्लाह जल्ला शानहु की वहदानियत बयान की जाती थी, वहीं उसी खाने खुदा में कितने ही बुत जो हैं वो तराश कर रख दिए गए थे और उसी के तवाफ को और उसके तरीके को ऐसी रिवाजात की नज़र कर दिया कि जहाँ से शर्म व हया नसीब होनी है वहाँ पर बेलिबास तवाफ के भी हिस्से मिलते हैं, और फिर जो मखसूस अयाम होते थे उसमें मनासा के हज की तरह जिस तरह आज हम मना में जाते हैं फिर अरफा में आते हैं फिर अरफा से शाम को मुदलफा में क़याम होता है, तो इस सारे तसलसल में ये हकायक तो न थे लेकिन इस तरफ का सफ़र भी था और इस सफ़र में जो कुछ बयान किया जाता था वो अपने अबा व अजदाद की तारीफ़ें हुआ करते थे, अपने ज़ोरे बयान को ज़ोरे कलाम को और इन मुकाबलों में और अपनी शान की बढ़ाई और अपने ख़ानदान की बढ़ाई पर बातें हुआ करती थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ ये इरशाद फरमाया, और यहाँ जो जिक्र के पहलू हैं उस हवाले से अर्ज़ करता जाऊँ कि जब जिक्र पर बात की जाती है तो बाज़े अहबाब ये समझते हैं कि जब आप जिक्र खफी को जिक्र कह रहे हैं तो वो कहते हैं जी आप इस एक हिस्से को क्यों जिक्र कह रहे हैं, बात ये एक हिस्सा जिक्र का नहीं है, जिक्र एक हिस्से से इस तरह से नहीं, जिक्र की अकसाम है। और पहला जिक्र जो है अमली जिक्र है, उसमें इबादात का इख्तियार करना और इबादात के इख्तियार करने से लेकर वो तमाम मामूलात जो इंसान ज़ाहरी तौर पर इख्तियार करता है, किसी के लिए कोई भलाई का अमल करता है, किसी की कोई मदद करता है, अमले सहले जो वजूदी तौर पर इख्तियार किए जाते हैं, अमली तौर पर जो इख्तियार किए जाते हैं, वो तमाम किसी न किसी दर्जे में आकर अमली जिक्र के तहत आ जाते हैं। फिर दूसरा ऐसा जिक्र का जो आता है वो जिक्र लिसानी है, जिसमें हम कुरान करीम पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, नेक बात बोलते हैं, नेक हिस्से पर बयान करते हैं, मखलूक को दीन से शनासाई के हिस्सों पर बयानात होते हैं, महफिल होती हैं, तो वो हिस्से जो दीन के खालिस अल्लाह की रजा के लिए ज़बान से अदा किए जाएँ, ज़ाती तस्बियात हों या मखलूक खुदा से जो मुतलका हिस्से हैं या दावत इस्लाम की बात है, ये सारे हिस्से किसी न किसी दर्जे में अपनी हैसियत में जिक्र लिसाने के उसमें आ जाए। फिर जो जिक्र खफी है और जो सलासिल में जिस पर बात होती है और ख़ास तौर पर सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया में जो जिक्र खफी की बात होती है, चूँकि अमूमी तौर पर यह भी देखा गया है कि जिक्र जार से शुरू कराया जाता है और जिक्र इसमें ज़ात पर भी कितने सलासिल हैं जो ज़ाहिर से लिसानी जिक्र शुरू कराते हैं, जिक्र जार होता है और जार से मुराद यह है कि जो अब्बा आवाज़ बुलंद हो, खफी से मुराद है जिसकी आवाज़ ना हो, तख़फ़ीफ़ इस दर्जे की हो कि वो सुनाई ना दे रहा हो, ख्याल में हो, ज़बान उसमें शामिल नहीं है, उसमें ख्याल है, तो वो भी जिक्र लिसानी कराते कराते फिर एक मकाम पर आता है कि जिक्र खफी की तरफ ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया में पहले दिन से इब्तिदा ही जिक्र खफी से की जाती है اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسے مشائخ عطا فرمائے کہ جنہیں اتنی قوت عطا فرمائی کہ ان کی توجہ سے ان صدیوں کی دوری کے باوجود آج ہم جیسے کمزور اور خطاکار اور گناہگار انسان بھی اس قابل ہوئے کہ انہیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی محسوس ہونا شروع. یہ سارا حق ہے جیسے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، ایمان کے حصوں پر اور اللہ جل شانہ کی ہر لحظے ہر لمحے موجودگی پر ہے کہ وہ معاکم اینما کنتم، کہ تم جہاں کہیں ہو اللہ کریم تمہارے ساتھ ہے. اب اللہ کریم کا موجود ہونا تو حق ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن ہے. اب جو ہماری جگہ پر آئے گا، کیا وہ دائرہ اسلام میں ہے؟ کیا اسے اللہ رب العالمین نے وہ تعلق اس پر اور اس پر وہ احسان فرمایا ہے کہ اسے یہ احساس نصیب ہو گیا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے؟ اسے معیت باری تعالیٰ اس درجے کی نصیب ہوگی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معمولات میں لمحے لمحے کو محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے؟ پھر اگر کوئی اس کیفیت سے نہیں ہے اور فقط مانتا ہے تو بھی ایک درجہ ہے. پھر ایک حصہ وہ آ جاتا ہے جو تکفیر کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی اپنے قریب سمجھتے ہیں اور اپنے فیصلوں کو ہی حتمی رائے سمجھتے ہیں اور اپنے معاملات میں اپنی عقل و دانش کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی عقل کل ہے اور یہیں سے میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں. تو ان ساری کیفیات میں بدبختی کے حصوں سے لے کر اور دین اسلام تک اور دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر اس کیفیت اور اس درجے پر پہنچ جانا اس بشر کو معیت باری تعالیٰ جو ہے اس کا ادراک اور احساس نصیب ہونا شروع ہو جائے. ہر صورت میں اللہ رب العالمین تو ہر جگہ موجود ہے. ہماری طرف حصے پر بات آ جاتی ہے کہ ہم کس کیفیت میں ہیں یا کس مقام پر کھڑے ہیں یا ہم کس تعلق کے کس حصے اور کس جگہ پر کھڑے ہیں. تو اسی طرح بات جب آتی ہے ذکر کے حوالے سے تو تمام حصوں میں جو ذکر کی کیفیات ہیں ان پر بات آتی ہے، اور ذکر خفی پر جب بات آتی ہے تو پھر ایک حصہ تو میں نے جو ذکر کی اقسام عرض کی یہ ہے. پھر دوسرا حصہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو نماز ہے یہ بھی تو ذکر ہے، جو کلام ہے قرآن کریم اس کو جو تلاوت کی یہ ذکر ہے، تو پھر مزید اس ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ ذکر کے جو بیسک تین اقسام ہیں، عملی ذکر ہے، لسانی ذکر ہے اور یہ خفی جسے قلبی ذکر بھی کہا جاتا ہے یہ ذکر ہے. اب یہیں اسی جگہ پر آپ دیکھ لیں کہ حج بیت اللہ جس پر استطاعت ہے اس پر فرض ہے. زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک دفعہ حج بیت اللہ فرض، اور اس فرض کی عدم ادائیگی پر حدیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو بہت بڑی تنبیہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی میں ایسا انداز میں ملتا ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو وہ مایوسی ہو کر مر جائے، یہودی نسانی اسرائیل کوئی کسی حصے پہ بھی مر جائے، فرمایا برابر ہے. تو اس حدیث شریف کو دیکھا جائے تو بندے کا ایک ایک وجود کا جو حصہ ہے بال کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے عمومی کیفیت میں لیتے ہیں، اور آج ایک مزید ہم انحطاط اور رواج کا اس طرح شکار ہو گئے ہیں کہ میں روز دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہ جی عمرہ پر جا رہے ہیں تو ساتھ ہم لفظ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی حج پر تو نہیں جا سک رہے، تو یہ بھی تو حج ہی ہے، زیارت ہو جائے گی. دین اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ میری اور آپ کی پسند پر طے نہیں ہونے، اللہ رب العالمین نے طے فرمائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں. اور اس طے کرنے اور اس پہنچانے میں ہی حق ہے. اور اگر کوئی اپنی عقل و دانش اور سمجھ بوجھ کو بروئے کار لا کر کہتا ہے کہ یہ ایسا کر لیا جائے تو خیر ہے، تو اسے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے جیسے فجر کے دو فرض ہیں اور بندہ کہے چار پڑھ لیے جائیں، دو تو ہیں جسے تو دو اور ہو جائیں تو کیا، تو وہ جو چار فرض ہوں گے وہ آپ کا دین ہوگا یا پڑھنے والے کا دین ہوگا یا اس کی بتائی ہوئی نماز ہوگی، اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ فرائض نہیں ہوں گے اور نہ اس کی تعلیم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی. چونکہ آپ کسی کرنسی کی بھی مثال لے لیں کہ بہت صاف ستھرا آپ سکہ لائیں, قیمتی بھی ہو, صاف بھی ہو, نیا بنا ہوا بھی ہو, لیکن اس پر حکومت کی سٹمپ جو ہے یا مور جو ہے وہ ثبت نہ ہو, تو وہ کہیں بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اس کو اس روپے کی جو قیمت ہے وہ نہیں مانا جائے گا, اس کا درجہ نہیں دیا جائے. اور اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا اور پھٹا پرانا میلا کچیلا ہو لیکن اس پر حکومت کی مور ثبت ہو, تو وہ جہاں بھی آپ لے جائیں اس کے میلے ہونے پر تو بات ہو سکتی ہے یا اس کے خراب ہونے پر تو بات ہو سکتی ہے, اس کی جو قیمت ہے اور اس کے جو نوٹ ہونے اور اس کی جو قیمت مقرر کر دی گئی ہے اس پر بحث نہیں ہوتی, اسے مان لیا جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی عمل اس پر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی اور آپ کے حکم کی مور ثبت نہیں ہوگی وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے, نہ وہ دین ہے, نہ ہو سکتا ہے. اب جب ذکر کی کیفیات پر بات آتی ہے تو احباب گرامی, بے شک نماز ذکر ہے لیکن ذکر کی ایک قسم ہے, فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے. اور بے نماز کا کیا حکم ہے, فقہی ائمہ کی بحث کو دیکھیں, بندے کو سمجھ لگ جاتی. اور ہم عمومی طور پر سر درد ہے, مہمان آ گئے ہیں, مصروفیت آ گئی ہے, تو ہم نماز چھوڑ دیتے. اب اس کی فرضیت اور اس کی فرض ہونے کے درجے کو اگر آپ دیکھا جائے اور اس کے اختیار نہ کرنے اور نماز کو چھوڑنے کا جو عمل ہے اس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور جو فقہی بحث قرآن و سنت کے تحت بیان کی گئی ہے اسے ایک نظر پڑھیے, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ جتنی عمومی طور پر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس پر کتنی سخت وعید ہے. اب ان سارے حصوں کا معلوم ہے اور اس بحث کی بھی کہ جی نماز تو ذکر ہے, جی حج ذکر ہے, بالکل ٹھیک ہے ذکر ہے, کوئی منع نہیں, اللہ کریم کی عبادت ہے اور اللہ کریم کی عبادت کے جو حصے ہیں وہ اس اپنے حصے میں ذکر کی اقسام میں سے ذکر ہے الحمدللہ. لیکن ذکر اس میں ذات کو فذکر اللہ کا ذکرکم اباکم, یہ جو کیفیت لوگ اپنے اباؤ اجداد میں بھی بولتے تھے اور اس مخصوص ایام میں بھی بولتے تھے حج کی ارکان کی تصحیح کے ساتھ, اس کیفیت کو بھی بیان کیا گیا کہ حج تو ادا کیا جائے اور اس کے ارکان بیان فرمائے, اس کی رہنمائی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ہر موقع پر آپ جمعہ کی نماز لے لیں اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا, آپ جہاد کے حصوں کو لے لیں آپ کو سمجھ آ جائے گا, یہاں حج کے حصوں کو لے لیں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس ساری کی ادائیگی کے بعد آپ معمولات زندگی میں روزی کمانے اور روزی تلاش کرنے کو حصوں کو دیکھ لیں قرآن کریم میں ساتھ اللہ کا ذکر بیان. اللہ کی جو یاد ہے اس کا جو تکرار ہے یہ بندے کو وہ کیفیت عطا کرتا ہے کہ میت ذاتی کی جو کچھ میت ذات باری تعالیٰ کی کچھ کیفیت اور کچھ معاملات بندے کو نصیب. اور میت پر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے خوبصورت بیان ہے کہ میت صفاتی اور میت ذاتی, اور اس پہ بہت خوبصورت ہے, انشاءاللہ کبھی موقع نصیب ہوا تو اس پر ضرور عرض کریں گے کہ میت ذاتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت نے بیان فرمائی بہت خوبصورت ہے. لیکن ہم عمومی اپنی بات جو کر رہے ہیں کہ اللہ کریم تو ہر جگہ ہر لحظے ہر آن موجود ہیں, ہمیں اس میت کی اور اس کا احساس جو ہے وہ جب نہ ہو تو پھر ہمارا ماننا جو ہے وہ ایسا کہہ تو نہیں سکتے کہ ہم تو کسی کو نہیں کر سکتے کہ اس کے جو معاملات ہیں اس کا پیمانہ ہم رکھیں, لیکن جب وہ عمل نہیں اختیار کر رہا اور اللہ کریم کے حکم کے مقابل آ رہا ہے تو پھر اس کے ماننے کے کس درجے میں لکھا جائے. بے شک ہر بندے کا معاملہ اپنے اللہ سے ہے, لیکن جو کچھ ظاہر دیکھا جا رہا ہے, جو ظاہر معاملات اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے. تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بجائے مخلوق پر اعتراضات کرنے کے خود اس عمل کو اختیار دین کے کو اس طرح کریں کہ وہ عمل کا اختیار کرنا جو ہے وہ عملی تبلیغ کا وہ نمونہ جو ہے اس سے لوگوں تک اور دین کی شناسائی کا سبب ہو. اور جب اباؤ اجداد کی بات آتی ہے تو یہ بھی بات دیکھی گئی ہے کہ اس میں جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں، اعمال ہیں، اور اس میں بھی ہماری رسم و رواجات کو ہم اس لیے نہیں چھوڑتے اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے آبا و اجداد کی رسم و رواجات. اور آبا و اجداد پر جب قرآن کریم بیان فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارے آبا و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا، اور اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم ایک دوسرے کی وراثت میں، ایک دوسرے کے جو معمولات ہیں اس کو دخل میں لے جاؤ، ایک دوسرے کی جو وراثت حقی ہے وہ حق کا اختیار کرنا اور آگے پہنچانا ہے، جس کا سبب اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرما کے کیا، کلام حق عطا فرما کر کیا. تو جب ذکر کی بات آئے گی تو واحد نام ہے اللہ، جو اللہ کریم کا ذاتی نام، باقی جتنے اسم مبارک ہیں وہ صفاتی. کسی بھی صاحب کلام کے الفاظ وہ سامع تک پہنچتے ہیں یا کوئی پڑھتا ہے تو اسے ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے. ہم شاعر کا کلام پڑھتے ہیں اور شاعر کا جو کلام ہے اس کے زیر و بم کے ساتھ ہماری کیفیت کا بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے. کسی کو ادبی ذوق ہے تو کسی ادبی فن پارے کو پڑھ کر وہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ واہ کیا بات ہے تو وہ حروف کا مجموعہ، الفاظ کا مجموعہ، محاورے ہیں اور اوراق پر ثبت ہیں، اس سے اس کو کیا حاصل ہوا کہ وہ اس کو وہ کیفیت، وہ کیسے واہ کیا بات ہے جی، کیا کلام ہے، کیا تحریر ہے. جو بھی تحریر ہے یا جو بھی کلام ہے اس کے ساتھ اس کیفیت کا حصہ شامل ہو جاتا ہے جس کے تحت اسے لکھا جا رہا ہے یا جس کے تحت اسے بولا جا رہا ہے. اب اللہ اس میں ذات ہے، اور جب اللہ 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 کی تکرار ہوگی تو جو کیفیات اس کے ساتھ ہیں کہیں اور ہو سکتی، اور ان کیفیات پر اگر دیکھنا ہو، اس کا موازنہ کرنا ہو اور اس کو جانچنا ہو تو فقط ایک حصہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس پر کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ ہے قرآن و سنت. کہ جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں اور اسے شرف قبولیت نصیب ہو تو کیا حاصل ہے جو موقع پر نصیب ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جو رضا کی نشانی ہے وہ اتباع محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حج کے حوالے سے اور جگہ پر بھی آیا تھا ہے اور وہاں بھی بیان فرمایا ہے کہ جب حج کی جو ادا کر لیا جائے، عرفہ کے حوالے سے بھی آنا ہے، تو شام تک کا جو وقت ہے اس میں جو اللہ کا ذکر اور کثرت سے ذکر جو ہے اس کا بیان ہے. اب وہاں بھی ہم اگر دیکھیں تو الحمدللہ موقع نصیب ہوا حج کا فرض ادا کرنے کا، جو ہے اللہ کریم نے موقع عطا فرمایا، اللہ کریم اس کی کمی بیشی معاف فرمائے. تو وہ وہاں عملی طور پر، ذاتی طور پر بھی دیکھا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ جب مغرب تک وہاں ہیں جہاں حکم ہے کہ آپ ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں، تو وہاں ضروریات زندگی ساتھ ہے، بھوک اور پیاس ساتھ ہے، سامان کا اور جگہ کا اور ایک دوسرے تک پہنچنے کا اور پیاس کا ہر حصہ ساتھ ہے. اس سارے حصوں کو جمع کیا جائے تو میں نہیں سمجھ پاتا کہ ساری ضروریات کی تکمیل پر جتنا وقت صرف ہوا یا جتنی استطاعت صرف ہوئی یا جتنی طاقت صرف ہوئی اس کے مقابلے میں ہم نے زیادہ ذکر اختیار کیا. تو کون سا ایسا حصہ ہو پھر وہاں بھی جب ذکر کثیر کی بات آتی ہے تو کثرت کیا ہے؟ کثرت یہ ہے کہ اتنا زائد عمل اور کوئی ہو نہیں جتنا اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر ہو. اب ذکر خفی وہ کیفیت ہے، اور یہ جو بزرگ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے، صاحب رائے کی حیثیت رکھتے تھے اور ساری ساری زندگی دنیا کے معاملات پر بھی رائے، صاحب رائے اسے کہتے ہیں جو حتمی رائے دے کہ ہاں ایسا کرو گے تو یہ نتیجہ آئے گا، دنیا کے معاملات میں بھی اتنا تجربہ، اتنی وسعت نظر تھی. اس سارے دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر پھر ایک شعبے پر اور دین کے ایک شعبے پر انہوں نے اس طرح صرف کی کہ ساری زندگی کو ادھر ہی متوجہ رہے، تو اس کا کیا مطلب؟ پھر ان ہستیوں کی آپ حالات دیکھیں، زندگی دیکھیں، معاملات دیکھیں، ایک ایک عمل سے سمجھ آتا ہے کہ انہیں محبوب تھا ایک ایک پہلو زندگی کا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس ساری عقل و خرد اور دانش کے باوجود کہیں کوئی نقطہ ان کی ذاتی جو رائے اس کا نہیں ملتا, جہاں بیان ملتا تہ تہ قرآن و سنت کے, اور ایک تسلسل ہے, اور اس تسلسل کو آپ لے جائیں وہ آپ کو خیر القرون تک پہنچا دے. کیونکہ جب خیر القرون سے آگے بات آتی ہے تو پھر وہاں عالم, مفتی اور صوفی اور کوئی لفظ نہیں رہتا. ان ہستیوں کی جو شان ہے, اس شان میں اللہ کریم کا احسان ہے کہ سارے اس سے یہ شامل ہیں, تو وہاں پھر یہ بات نہیں رہتی, کیونکہ انہیں اللہ کا احسان ہے, انہیں قرب نصیب ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, انہیں معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں نصیب ہوئی, اللہ کریم کا ان پر احسان ہے. تو اس خیر القرون کے آخری حصے, دوسرے حصے سے دین کی تدوین اور کیفیات کا شعبہ جو ہے اس کا انداز شروع ہوا ہے, اور خیر القرون کے بعد باقاعدگی سے درس و تدریس کی بھی, تحریر و تحقیق کی بھی, اور فقہ ائمہ تک اور آج تک, اور اسی طرح سلاسل تصوف جیسے چار بڑے سلاسل تصوف ہیں, اور آج تک اس سے زائد بھی شمار بیان ملتا ہے, لیکن ایک تسلسل ہے. اور اس سارے کو آپ غور کریں تو ایسے لوگ اور قرآن و سنت پر ان کی زندگی بسر ہوئی, اور آخری سانس تک اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو آج ایک بندہ کھڑا ہو کر اٹھ کر یہ کہہ دے, اور دین کا علم بھی نہ ہو, ظاہری علوم بھی نہ جانتا ہو, اور اعتراض کھڑا ہو کر کر دے جی ایسا ذکر کیوں, اور اس سے کیا میاں, اگر اس کی حصے کی سمجھ نہیں ہے تو نتائج تو دیکھ لو. تو کوئی بھی اللہ کے نام کا جب ذکر کرتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کی اپنی سوچ اور عمل شہادت دینا شروع کر دیتے ہیں, اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ حصے واضح ہیں قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. کوئی دین حق میں کوئی حصہ تشنا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جی ہاں یہ جو حق ہے وہ کیا اور میں کیسے اختیار کروں. حق کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا, اور کیسے اختیار کرنا ہے وہ بھی بیان فرما دیا گیا, کہیں کوئی کمی نہیں ہے. اور ذکر الہی کے حوالے سے ہمیں اجداد کی یادیں اور رواجات اور رسم ہمیں عزیز ہیں. ہم اپنے آج دیکھیں, ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد مانتے ہیں, یقین ہے, ایمان کا دعویٰ ہے, اللہ کریم قبول فرمائے, اور اپنی کمزوریوں کے باوجود کاوش ہے, کوشش ہے ایک دوسرے تک درس و تدریس سے, دعوت و تبلیغ سے دین سیکھنا, سکھانا, پہنچانے کے بے شباب سبب ہو رہے ہیں. اللہ کریم قبول فرمائے, کمزوریاں معاف فرمائے. لیکن جب ہم اپنی زندگی میں آتے ہیں تو ہمیں مقدم کیا ہے کہ ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے, اسے آپ شادی میں دیکھ لیں, اسے آپ وفات میں دیکھ لیں, خوشی کے پہلوؤں میں دیکھ لیں, دکھ کے پہلوؤں میں دیکھ لیں, جی یہ اس طرح کرنا کیا تو بھائی میری تو ناک کٹ جائے گی, ان رواجات کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اللہ کریم جب بیان فرماتے ہیں وہ اجداد کی پیدا فرمانے فرماتے ہیں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اور تمہیں پیدا کیا, تم سے پہلوں کو پیدا کیا, کہ جن کے رواجات کو لے کر آج تم کہتے ہو کہ مجھے تو ناک کٹ جائے گی, انہیں کس نے پیدا کیا. پھر یہاں جو رواج آ گیا تھا کہ اس حج بیت اللہ کے موقع پر رواجات آ گئے تھے, اور اس میں بیان جو کیے جاتے تھے اور تعریفیں کی جاتی تھیں اپنے اجداد کی جاتی, تو اللہ کریم نے حج کی جو حصے ان میں جو بیان فرمایا اس میں فرمایا نہیں, عبادت میں فقط اللہ کی یاد ہوگی تو عبادت کے درجات میں جائے, اور عبادت کا انداز اور پہلو وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تو عبادت ہوگی. قیام صلات میں اللہ ہمیں معاف فرمائے, کیسے کیسے الفاظ لوگ بول رہے ہیں بیچ میں, اللہ ہدایت دے ان کو, کہتے ہیں جی نماز تو قائم کر لیں. آپ قرآن کریم کو دیکھ کر کہتے ہیں نماز تو قائم کر لیجیے, دل میں نماز, دیکھیں گرتے 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 کہاں تک بندہ گرتا ہے جب دین سے دور ہوتا ہے, جی ہم نے تو دل میں جی نماز قائم کر لی. یہ جس قیام صلاح کے الفاظ کو لا رہے ہو یہ کون لایا ہے, تم لائے ہو, تمہارے باپ دادا لائے, اور جب اس کے لانے کو تم پھر تم بھی مانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ وحی ہے اور یہ قیام صلاح ہے, تو پھر اس حصے کو جس کی تربیت آپ نے فرمائی اسے کیسے رد کرتے ہو. پھر جب اس حصے کو کہتے ہو کہ نہیں اختیار کرنا, اور اس حصے کو جو قرآن کریم سے الفاظ لے کر اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ کرتے ہو, کہ اس کا مطلب ہے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے, اپنی مان رہے ہو. تو تم اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو کاربند نہیں کر رہے، تم اپنی ہی رضا پر جو ہے اس کی عبادت کر رہے ہو، اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہو. تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. جب کوئی بھی غیر سہل عمل کیا جاتا ہے اور اس کی باریکی میں دیکھا جائے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ صغیرہ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ بے شک ایک طے فرمایا گیا کہ یہ حدوں سے تجاوز کر گیا، اتنی بڑی غلطی ہے اور عمومی معاملات میں ہے، یہ صغیرہ حصوں میں آ جاتا ہے اور اس میں فقہی بحث موجود ہے. وہ فرماتے ہیں جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں نا، خیر ہے تھوڑی سی کمی ہے بات، وہ فرماتے ہیں نہیں، اب بات تعلق کی ہے نا جی، کہ بندگی کی کون سی کیسی کیفیت بندے پر وارد ہے اور اسے کون سا تعلق نصیب ہے اللہ رب العالمین. وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا یہ صغیرہ گناہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس صغیرہ کو سوچو روز معاشر جب یہ پوچھ لیا جائے گا کہ یہ جو تو نے عمل کیا ہے غلط، یہ کیوں کیا ہے، اس کا منع فرمانا اور روک دیا جانا کس طرف سے ہے. تو صغیرہ کا بھی جو بندہ گناہ ہے، صغیرہ کو بھی جو بندہ اختیار کر رہا ہے، دوسری طرف حکم اللہ رب العالمین. تو وہ فرماتے ہیں جب اس بات کو واضح کرو گے تو صغیرہ بات کی حیثیت بھی صغیرہ نہیں رہے گی، چونکہ دوسری طرف جو بات ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم عدولی کس کی ہے، اللہ رب العالمین کی. جب بات آئے گی حکم عدولی اللہ رب العالمین کی، اس کا کوئی جواب نہیں رہتا کسی کے پاس. تو اباؤ اجداد کو جیسے یاد کرتے ہو، یعنی تمہیں جو بہت محبت ہے اور اپنا بہت فخر ہے، ہر حصے کو منسوب کرنا ہے اللہ رب العالمین کا، تمہارا کچھ نہیں ہے. جسے تم اپنا سمجھتے ہو یہ بھی اسی کا ہے. اور اللہ کریم کی یاد کو اس سے بھی بہتر اختیار کرو. فرمایا نا اباکم او اشد ذکرہ، جیسے اپنے ابا کا ذکر کرتے تھے یا اس سے بھی بہت زیادہ یاد کرو. تو کوئی حصہ بھی ہو معمولات زندگی کا، اس میں اصول وہ ہیں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیود مقرر فرمائی ہیں. میں نے اپنے معمولات میں، بیانات میں جہاں تک موقع ملا کوشش کی کہ جتنی بھی بات کر لیں اور جتنی بھی تقریر کر لیں، گھنٹوں اور تقاریر کر لیں اور پہروں آپ محافل کر لیں گفتگو کی، اگر خود بندہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو اسے کوئی لمبے وعظ اور نصیحت کی ضرورت نہیں رہتی. اس کے اپنے نیاں خانے دل میں ایک حب پیدا ہوتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے بندگی کی اور ایک خالص امتی کی. اور جب اس کے اندر طلب صادق کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اسے اسباب مہیا فرمانا شروع کر دیتا ہے، اسے ایسی رسائی دیتا ہے جہاں سے اس کے ان حصوں کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اسے رہنمائی بھی ملتی ہے اور اللہ رب العالمین اسے حفاظت بھی عطا فرما رہے ہوتے ہیں، سنبھال بھی رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ساتھیوں کو جو ایک بات ہر جگہ کہی وہ یہی کہ اپنے معمولات زندگی میں ذکر کو اس طرح پابند کر لو جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے سانس لینا میری مجبوری ہے. اب کوئی نہ بھی چاہے تو سانس لے رہا ہے، نہیں روکا جا سکتا بھائی، زندگی کے تسلسل ہے، اس سانس سے اللہ نے منسوب. جس دن سانس رک گیا اس دن میں اور آپ کی بات ہی ختم ہو جائے گی، اس دن کہیں گے جی یہ میت ہے، اس دن نام ختم ہو جائیں گے. تو اگر اپنے ساتھ ذکر، اپنے معمولات میں ذکر الہی کو آپ بند کر لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے سامنے کو معمولات زندگی حائل ہو سکیں، اس کے سامنے کو مصروفیات آ سکیں. ہمارا اپنا جو فیصلہ ہے اس میں کمزوری ہوتی ہے، اپنی جو نیت ہے وہ کمزور ہوتی ہے. کتنا ہے نماز کے حوالے سے، آپ فجر پاری دیکھ لیں، کوئی بندہ بھی پورے خلوص سے یہ سوچ کر سوئے کہ میں نے صبح فجر کو اٹھنا ہے، آپ بے شک جو نہیں اٹھ پاتے وہ یہ تجربہ کیجیے، جس رات آپ یہ سوچ کر اور مدلل فیصلہ کریں مضبوط کہ میں نے جی صبح نماز اٹھ کر پڑھنی ہے جو مرضی ہو جائے، آپ کو نماز کے وقت جاگ آ جائے گی, وجود اٹھا دے, کسی الارم کے کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا کہ معمولات بڑے تھے جی, میں بڑا مصروف رہا, ذکر نہیں ادا کر سکا, وہ ہمارے کمزور فیصلے ہیں. ہم نے اللہ کی یاد کو معمولات زندگی میں وہ درجہ دیا ہوا ہے جس کو اولیت نہیں ہے, اور اللہ کی یاد کو اولیت دے دے, معمولات زندگی اسے نہیں روک سکتے, نہ اس کی وجہ سے معمولات زندگی رکتے ہیں. زندگی اور سہل اور آسان اور ایک مربوط اور تسلسل میں آتی چلی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی یاد سے کچھ چیزیں رک جائیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو سمجھنے, سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر دنیا کے حالات میں جہاں ہم رہتے ہیں, ان حالات میں بھی جو دکھڑے ہیں, جو تکالیف ہیں اور جو کامیابی ہیں, ان کا بھی بیان آتا ہے. اور آج ہم اپنے بحثیت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں تو بے شک ہمارے اندر وہ درد نہیں رہا. ہمارے دست شفقت میں شفقت نہیں رہی, ہاتھ رہ گیا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفقت اور محبت کا ہاتھ کسی یتیم کے سر پر رکھو تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اس سے بھی زیادہ مفہوم عالی ہے کہ تمہیں اجر اور نیکیاں نصیب. ہمارے ہاتھ رہ گئے ہیں, ہمارا ظاہر رہ گیا, ہمارا باطن نہیں رہ گیا. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, اپنے ملک میں دیکھ لیں, اپنے معاشرے میں دیکھ لیں, اس وقت کسی کی چیخ نکلتی ہے جب چوٹ سیدھی اسے لگتی ہے. اسے احساس نہیں ہے کہ کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے, اسے احساس نہیں ہے کہ میرے مسلمان بھائی پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, اسے احساس نہیں ہے کہ میرا کردار میرے معاشرے میں کیا خرابی اور خرافات پیدا کر. اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ کشمیر کی بات ہو, چاہے وہ افغانستان کی بات ہو, عرب ممالک کی بات ہو, فلسطین کی بات ہو, شیشان کی بات ہو, کہیں کی بھی بات ہو, اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر ان کو بندہ گالیاں کہنا شروع کر. اس کا جواب کردار ہے, عملی طور پر اسلام کا اختیار کرنا ہے. سوال کیا مجھ سے کسی نے, صاحب منصب تھے عمومی دنیا کے مناصب میں, عہدیدار ہیں بہت بڑے, تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے آج پوری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انحطاط کا شکار ہے. تو میں نے عرض کی کہ اس انحطاط کو تو بات آپ نے اور میں کر رہے ہیں, وہ جو شان اللہ نے دی تھی وہ کیا سبب تھا جس کو دیکھ کر آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. وہ جو دنیا میں عزت کا سبب تھا وہ کیا تھا, جب اس پر بات کرو گے تو پھر صورت آ جائے گی نا سامنے کہ میں کتنا بعمل مسلمان ہوں اور ہمارا معاشرہ کتنا عملی طور پر اسلام پر کاربند ہے, تو سمجھ آ جائے گی. اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا, دنیا میں بھی عزت اور احترام کا سبب وہی ہے, اور عند اللہ جو مقصد تخلیق ہے اس کی کامیابی اور ابدی جو کامیابی ہے اس کا سبب بھی وہی. نبی کے وسلم کے ارشاد عالی, دین اسلام کے باہر نہ کوئی عزت ہے, نہ کوئی احترام ہے اور نہ کوئی کامیابی ہے. اب آج اپنے حالات کو دیکھ لیں کہ ہمارا تبصرہ کسی بھی واقعی حادثے پر یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ جس پر تبصرہ کرنا ہے وہ مجھ سے کتنا طاقتور ہے, یا میرے جو فائدے ہیں ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا, اس حوالے سے ہمارے تبصرے ہوتے ہیں. شخصیات پر جب تبصرے آتے ہیں تو اس میں یہ کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا کہ بحثیت مسلمان یا اسلام پاکستان میں کسی پر جو بحث کر رہے ہیں اور جو تبصرہ کر رہے ہیں اس دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس کو دنیا کی طاقت جو طاقتیں پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, ہم بھی اسی کی زبان بول رہے ہیں. افغانستان میں جو حادثہ ہوا اور معصوم بچوں پر جو قرآن کریم کی حافظ تھے اور اسناد کی تقسیم پر جو واقعہ ہوا, میں ویسٹرن ممالک میں میں رہا, وہاں میڈیا سے بھی بات ہوئی بے شمار لوگوں, آپ یقین مانیں اس واقعے کو نہ کوئی سوال میں پوچھتا ہے تو جواب تو دینا دور کی بات. تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہماری میراث کیا ہے. یہ وقتی اور جذباتی فکریں اور یہ سوشل میڈیا پر تحریریں اور ایک دوسرے کو لان تان, یہ درست نہیں ہے. نہ یہ نتائج دے گی. دنیا میں بھی عزت اور آبرو کی زندگی درکار ہے, اور اپنا وہ حصہ جس کے لیے اللہ نے پیدا فرما, ہر حصے کی کامیابی پہ نہ آئے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اس آبرو کو دیکھتے ہو, اپنی اس آبرو کو پڑھتے ہو جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کو اللہ نے یہ عزت دی. اپنے اس قرآن کریم اور اللہ کے کلام سے وہ جو مسلمان کی دنیا میں عزتیں اور آبرو ہیں اس کی بات کرتے ہو, تو اس کے لیے وہ کردار بھی تو اختیار کرنا ہے نا جی. اپنے آپ کو اس معنوں میں بھی تو ڈھالنا ہے نا. جب اپنے آپ کو دین اسلام کے حقیقی معنوں میں ہم ڈھالیں گے نہیں, تو اور دنیا کو ہم نے ان اصولوں کو بھی چھوڑ دیا جو اسلام دنیا کے بیان کرتا ہے, تو کیسے ہماری عزت ہو دنیا میں. تو کسی پہلو میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہم عزت پا سکیں جب تک ہم اسلام پر گھر باندھ نہ ہو. اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.